مشيرات علي بن ابي طالب بلندر صلوات
اللهم صل على محمد وآل محمد.
یہ ہے فرش عزائے سیدہ، انبیاؤں کے دل میں ہے عظمت سیدہ، سائل کی جولی بھرنا عادت ہے سیدہ، مانگو مل کر دعا پڑھ کر درود سیدہ.
اللہم صل علی محمد وآل محمد وجل فرجہم.
تاجیل ظہور امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ شریف کے لیے بار دیگر بلند تر سلوات.
اللہم صل علی محمد وآل محمد وجل فرجہم.
سورہ فاتحہ. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا وشفیع ذنوبنا مولانا ابی القاسم محمد.
اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب دعوة النبوية والصولة الهيدرية والإسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقابة النقوية والهيبة الأسكرية والغيبة الإلهية.
اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجهم.
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محمد والی محمد سلوان
اللہم صلی علی محمد والی محمد
صلی اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وقوله الحق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ونرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض ونجعلهم ائمة ونجعلهم الوارثين تمام حمد و ثنا اس ذات باری تعالیٰ کے لیے جو معبود برحق ہے جو واحد و یکتا ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ پروردگار جو اس کائنات کا خالق اور وہی اس کائنات کی تمام مخلوقات کا رازق اور اس کے سوا کوئی بھی کسی بھی شے کا مالک کے حقیقی نہیں وہ رب جو ہم سے ہماری شہرک سے زیادہ نزدیک اور ہم سب کی نیتوں کے احوال کو جاننے والا ہے پروردگار عالم نے ہمیں بے شمار ایسی نعمتیں عطا کی ہیں جن کا ہم نے کبھی اللہ سے سوال نہیں کیا کتنی نعمتیں ایسی ہیں جس کو ہم نے مانگا نہیں تھا پروردگار عالم نے بغیر مانگے ہمیں عطا کی اور ہم ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور جب ان میں سے کوئی بھی ایک نعمت ہمارے ہاتھ سے چلی جاتی ہے تب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ وہ نعمت کتنی بڑی تھی مثال کے طور پر جس کو اللہ نے نعمت دی ہے آنکھ کی دیکھ رہے ہیں ابھی اس آنکھ سے شاید کسی نے اتنی اس نعمت کی قدر نہ کی ہو جب آنکھ خراب ہو جائے معاذ اللہ کوئی اندھا ہو جائے اس وقت اس کو احساس ہوتا ہے کہ یہ آنکھ کتنی بڑی نعمت تھی کتنی ایسی چیزیں ہیں جو ہم مسلسل فیضیاب ہو رہے ہیں جن سے اور احساس نہیں کرتے ہمارے پاس بہت سی ایسی نعمت ہیں جس کو ہم نے کبھی خدا سے طلب ہی نہیں کیا وہ بن مانگے عطا کرنے والا ہے اور بہت سی ایسی نعمتیں ہم نے حاصل کی ہیں کہ جس پر اللہ سے ایک دفعہ سوال کیا کبھی خلوص نیت سے پروردگار عالم سے مانگا اور اللہ تعالیٰ نے وہ نعمتیں ہمیں عطا کر دی کتنی ایسی نعمتیں ہیں جو ہم نے خدا سے سچے دل سے طلب کی ہیں اور اللہ نے دی ہیں پروردگار عالم کہتے ہیں تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا کو مستجاب کروں گا بے شمار ایسی نعمتیں ہیں جن کو ہم خداوند متعال سے طلب نہیں کرتے اس لیے ہم ان نعمتوں سے محروم ہیں اگر ہم وہ نعمتیں خدا سے طلب کرنا شروع کر دیں اس نعمت کی قدر کو جانیں کہ یہ نعمت کتنی بڑی نعمت ہے اور اس کے معاملے میں خداوند متعال سے رابطہ برقرار رکھیں اللہ تعالیٰ سے سوال کریں کہ بارے اللہ ہمیں نعمت عطا کر تو یقیناً ہم اس نعمت سے فیضیاب ہو سکتے جیسا کہ امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف امام کا وجود بابرکت امام کا ظہور اللہ کی وہ عظیم نعمت ہے جس سے ہم اور آپ فی الحال محروم ہیں اور کیوں محروم ہیں اس لیے کہ کبھی امتیوں نے امام کے چاہنے والوں نے امام سے محبت رکھنے والوں نے ویسا گڑ گڑا کر خدا سے سوال ہی نہیں کیا جس پر امام کا ظہور ہو جاتا ویسے اعمال نہیں کیے جس پر امام کا ظہور ہو جاتا اگر ہم واقعی تڑپ کر خدا سے گڑ گڑا کر سوال کرتے اس نعمت کو خدا سے مانگتے تو ہمیں یہ نعمت بھی میسر آ جاتی پروردگار عالم نعمت پر شکر گزار ہے خدا کا ایک نام ہے شاکر اور اللہ نے اپنے بندوں کے لیے کہا قلیل من عبادی الشکور میرے بندوں میں سے تو بہت کم ہی شکر گزار ہیں خدا ہے جو شاکر ہے اور وہ کیسے اس نعمت کا شکر کرے گا نعمت امامت کا شکر کہ اللہ نے سورہ قصص کی پانچویں آیت میں جس کو ابھی سرنامہ کلام بنایا بہت زیادہ یہ آیت سنائی جاتی ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ونوریدو ہم نے ارادہ کیا ہم نے ارادہ کیا ہے اللہ اپنے ارادے کی خبر دے رہا ہے اپنے وعدے کی خبر دے رہا ہے ان نمنا کہ ہم احسان کریں منت رکھیں نیکی کریں یہ نمنا کا لفظ جو ہے عربی میں جس کو اردو میں ہم لوگ احسان اور نیکی کا ترجمہ کرتے ہیں اور بعض جگہوں پر پروردگار عالم نے فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان کیا احسان کا بدلہ سوائے احسان کے کچھ اور ہے خدا نے متعلقہ کہ ہم یہ نیکی کریں گے ہم یہ بدلہ دیں گے. کس کو بدلہ دے رہے اللہ تعالیٰ؟ ان لوگوں کو جن کے حق کو زمین والوں نے غصب کیا, جن کی قدر کو زمین والوں نے نہیں جانا, جس کی نعمت کی قدر دانی زمین والوں نے نہیں کی. اہل زمین نے آئمہ کے حق کو نہیں سمجھا, اہل زمین نے آئمہ کے مرتبے کو نہیں سمجھا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم ان کی قدردانی کریں گے, ان کو زمین کے اوپر اپنا امام اور وارث قرار دیں گے. یہ شکر نعمت ہے امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف.
اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہ.
اس نعمت کے شکرانے کے ادائیگی میں اگر ہم شامل ہو جائیں اور اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں تو ہم بھی شاکر ہوں گے اس عظیم نعمت کے مقابلے میں. چھوٹی چھوٹی نعمتوں سے ہی شروع کرتے ہیں کہ شکر نعمت ہوتی کیا ہے. ہمارے یہاں پانچ مجالس کا موضوع ہے کہ دور حاضر میں ہم کردار زینبی کس طرح سے ادا کریں. دور حاضر میں کردار زینبی کیا ہے؟ چھوٹی چھوٹی نعمت سے شروع کرتے ہیں کہ شکر نعمت کردار زینبی کا ایک اہم حصہ ہے, جس کی کل بھی گفتگو ہوئی کہ بی بی نے کہا کہ ہم نے اللہ سے سوائے حسن و خوبی کے کچھ نہیں دیکھا. یہ جملہ در حقیقت ایک ایسی عورت کا جملہ ہے جو اللہ کا بدترین حال میں شکر ادا کر رہی ہے. ایسی حالت میں جب دنیاوی ظاہری کوئی نعمت اس کے پاس نظر نہیں آ رہی, بیٹے بھی چھن چکے ہیں, بھائی بھی چھن چکے ہیں, اولاد اور سرپرست سب کچھ جانے کے بعد, حتی چادر جانے کے بعد, در بدری کے بعد, جان مال آبرو ہر طرح کا امتحان دینے کے بعد بی بی نے کہا کہ ہم نے سوائے حسن و خوبی کے کچھ نہیں دیکھا. بی بی نے در حقیقت ایک شکر کی مثال ایسی قائم کی کہ جو تا قیام قیامت ہر شخص کے لیے نمونہ عمل. کیسے انسان اللہ کی نعمات کے مقابلے میں شکر گزار. چھوٹی چھوٹی نعمتوں کا ذکر اور اس کے بعد پھر امام مہدی پر واپس پلٹ کر آئیں. درود بھیجے گا
محمد صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہ.
ایک طریقہ ہوتا ہے شکر کرنے کا, الحمدللہ کہنا. یہ زبانی شکر, لسانی شکر, شکر کی ظاہری کیفیت. اگر فرض کرے کوئی انسان کہتا ہے الحمدللہ الحمدللہ اور اس کے بعد فوراً اپنے عمل میں کچھ ایسا اظہار کرتا ہے جو کفران نعمت ہے. الحمدللہ کہہ رہا ہے اور جب زبان سے الحمدللہ کہہ دیا اس کے بعد یہ کہنا شروع کر دیا ہے کیسی مصیبت آ گئی, بیمار ہوں, کیسی مصیبت آ گئی, یہ بہو یہ کرتی ہے, فلاں بیٹا یہ کرتا ہے, یہ سب جملات جو ہم بعد میں کہہ رہے ہیں کفران نعمت. شکران نعمت یہ انسان اللہ کا ہر حال میں خوش رہے, خدا سے راضی رہے اور زبان کے اوپر مصیبتوں کا تذکرہ نہ لے کر آئے. یہ نہ کہے ہے یہ کیا مصیبت ہے, وہ کیا مصیبت ہے. پروردگار عالم ہم سب کو ہر حال میں خوش رہنے کی توفیق دے. یہ زبانی شکر محدود شکر ہے, اگر عمل نہ ہو زبانی شکر کے ساتھ تو پھر زبانی شکر کا فائدہ نہیں. شکر کا مطلب یہ کہ ہم اللہ سے خوش ہیں ہر حال میں, جیسے جناب سیدہ نے رضایت کا اعلان کیا. اور جہاں پر احتجاج کرنا ہے وہاں انسان احتجاج کرے, جو موقع ہے احتجاج کا, جو جگہ ہے احتجاج کی, جو جگہ ہے شکایت کی, بر وقت جس جگہ پر شکایت کرنی چاہیے وہاں شکایت کرنی چاہیے. مثال کے طور پر جس نے ظلم کیا ہے اس ظالم سے شکایت کی جائے, کسی اور کے سامنے, اس شخص کے سامنے جس کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے شکایت کرنے کی ضرورت نہیں, بلکہ اس شخص سے شکایت کی جا سکتی ہے جو شکایت کو برطرف کروا سکتا ہے. چھوٹے چھوٹے شکرانے مختلف نعمتوں کے عمل میں نظر آنے چاہیے. ہر نعمت کا حقیقی شکر یہ کہ انسان اس نعمت کو صحیح طریقے سے استعمال کرے. حقیقی شکر کا مطلب یہ کہ ہم ہر نعمت کو صحیح طریقے سے استعمال کریں. اگر نعمت کو مس یوز کیا, نعمت کو صحیح جگہ پر استعمال نہیں کیا تو پھر کفران نعمت. مثال کے طور پر اللہ نے رزق دیا, اللہ نے مال دیا, پروردگار عالم نے دولت دی, اس دولت کو اللہ کی خوشنودی کی خاطر خرچ کرنا یہ شکرانے نعمت. ایک جگہ دولت کے خرچ کرنے کی انسان کی اپنی ذات, ہماری کچھ احتیاجات ہیں, ہمیں کھانا چاہیے, ہمیں لباس چاہیے, ہمیں گھر چاہیے, ہماری اولاد کی ضروریات ہیں, ایک حد تک. جتنی ضرورت ہے اتنا ہم نے اپنے اوپر خرچ کرنا ہے. ممکن ہے کسی کو اللہ نے اس کی ضرورت سے زیادہ عطا کیا ہو, اور ممکن ہے خدا نے کسی کو اس کی ضرورت سے کم دیا ہو. لیکن پروردگار عالم یہ جو کسی کو زیادہ دیتا ہے کسی کو کم دیتا ہے, اس میں سب کی آزمائش ہو رہی ہوتی ہے کہ جس کو زیادہ دیا ہے وہ کم والوں کا خیال کرتا ہے یا نہیں. اگر انسان جتنی دولت اس کے ہاتھ میں آئے اس کی زندگی کا محور یہ ہو کہ ہم سب خرچ کریں اور اپنی خواہشات کے اوپر خرچ کریں. اگر 1000 روپے آ رہے ہیں تو 1000 روپے کے مطابق خرچ کریں, اور 1 لاکھ آ رہا ہے تو 1 لاکھ کے مطابق خرچ کریں. اگر ہم مثال دے رہی ہوں 1000 کے حساب سے چھوٹے سے گھر میں رہ سکتے تو چھوٹے سے گھر میں رہ لیں گے, 1 لاکھ ہے بڑے سے گھر میں رہ سکتے تو بڑے گھر میں رہنا چاہیے. 1000 کے حساب سے ہم سادہ لباس پہن سکتے ہیں تو سادہ لباس پہن لیں گے. 1 لاکھ ہے ہمارے پاس تو ہم اتنے والا کیوں لباس نہ پہنے, جتنی ہماری تنخواہ ہے جتنے ہمارے ہاتھ میں پیسے, جولری بھی اسی طرح سے ہو, لباس بھی ویسا ہی ہو, گھر کے اخراجات بھی ویسے ہی ہوں تاکہ ہمارا اسٹیٹس معلوم ہو سکے. اگر یہ مینٹیلٹی ہے, یہ مادہ پرستی کی مینٹیلٹی, مال کا ہونا پروردگار عالم اگر کسی کو زیادہ دیتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان سب کچھ اپنی خواہشات پر خرچ کرے. اگر ہم نے سب اپنی خواہشات پر خرچ کیا اور مستحقین کو نہیں دیا, جہاں دینا چاہیے وہاں نہیں دیا, تو اس کو کفران نعمت کہ ہم ذات پر محدودیت رکھیں اور جس کا حق بنتا ہے ہمارے مال میں. قرآن کریم کی بے شمار آیات ایسی ہیں, قرآن پڑھنے والے الحمدللہ ہمارے درمیان ہیں کہ جنہوں نے یہ جملات پڑھے ہوں گے, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے مال میں حق ہے تمہارے رشتہ داروں کا, تمہارے ہمسایوں کا, مسافروں کا, مومنین کا, سب کا حق جو ہے وہ ہمارے مال میں ہوتا ہے. اگر کسی کو اللہ نے زیادہ دیا ہے اور وہ اپنی ضروریات کے بعد کسی کو دے سکتا ہے, اپنی احتیاجات کے بعد کسی کو دینے کی استطاعت رکھتا ہے, تو اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ دے. یہی شکرانے نعمت ہے. نہیں دیتا تو کفرانے نعمت ہے. مال کے حساب سے انسان خواہشات بڑھاتا رہے, یہ بھی کفرانے نعمت ہے. اولاد اللہ تعالی نے نعمت عطا کی, بڑی نعمت ہے. پروردگار عالم ہمیں بار بار اس بات کی بھی توفیق دے کہ ہم خدا سے یہ چاہیں کہ ہمیں نعمت کا ثمرا بھی نصیب کرے. اولاد کی نعمت, اولاد کے لیے روایتوں میں لفظ آیا کہ وہ دل کی ٹھنڈک ہو. پروردگار عالم نے میوہ دل رسالت مآب کی زبان سے بیان کیا جناب سیدہ فاطمہ زہرا کے لیے. لیکن اکثر اگر ہم مجموعی طور پر دیکھیں لوگوں کی ذہنیت کہ ہم اچھی اولاد کو کیسے پرورش دیں, ایک اچھی اولاد پالنا کیا کہلاتا ہے معاشرے میں, زیادہ تر لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے اچھے اسکول میں بھیجنا, اچھے کالجز میں بھیجنا, بچوں کو زیادہ سے زیادہ آسائشیں فراہم کرنا. جس بچے کے پاس سب چیزیں ہیں اپنی عمر کے حساب سے, وہ والدین اچھے جو سب کچھ دے پا رہے ہوں اپنے بچوں کو, دے سکتے ہوں. اور اسی طرح سے جب بچہ اعلیٰ تعلیم کے میدان میں آ جائے اس وقت بچوں کو کہیں باہر بھیج دینا. وہ نوجوان اپنے آپ کو بہت کامیاب سمجھتے ہیں, والدین اپنے آپ کو بہت کامیاب سمجھتے ہیں جو اپنے اولاد کو اعلیٰ تعلیم کے لیے کہیں باہر بھیج دیں, اور پھر جب بچے واپس آ جائیں تو ان کو اچھے سے آئندہ زندگی دکھا سکیں. یعنی شادی ان کی ایسی طریقے سے دھوم دھام سے کی جائے کہ پوری دنیا دیکھے کہ ہم نے بہت عالیشان طریقے سے اپنی اولاد کی شادیاں کی ہیں, زیورات کے حساب سے, جہیز اور بری کے حساب سے, ہوٹلز کے حساب سے, ایسے ہی اور دوسرے لوازمات جو اس وقت زندگی کی دوڑ میں چل رہے ہیں. اگر یہ سب کچھ کر لیا تو بہت اچھے بچے پال لیے. یہ ایک عمومی ذہنیت, جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر نعمتوں کو زیادہ ان کی صلاحیت ان کی استطاعت سے زیادہ دیا گیا اور بچہ آپ کا سنبھال نہیں پا رہا, تو یہی زیادتی جو ہے وہ اولاد کے بگاڑنے کا سبب بن سکتی. یعنی اگر بچے کے ذہن میں یہ ہو کہ مجھے اپنی محنت سے, مجھے اپنی صلاحیت سے, اپنی صلاحیت ثابت کر کے کچھ ملے گا, میں نے خود اپنی محنت سے کچھ ارن کرنا ہے, کچھ پانا ہے, یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے تربیت کے لیے کہ جس میں بچہ چیلنج میں آئے اور کچھ نہ کچھ محنت کر کے, کچھ نہ کچھ سیکھ کر اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا سیکھے. بہت سے
ایسے افراد ہیں ہمارے معاشرے میں جو باہر جاتے ہیں, والدین ان کے آرام سے انہیں باہر بھیج دیتے ہیں, اور جب وہ واپس آتے ہیں تو ان کے پاس دین ایمان نام کر کے کوئی چیز نہیں ہوتی. ایس اولاد پالنا جس کو ہم نے بہت مال دیا زندگی میں, میک ڈونلڈ اور کے ایف سی اور سب کچھ کروا دیا, لیکن آخر میں وہ اولاد ہمیں ثمرہ نہیں دے سکی, دل کا سکون نہیں بنی, پروردگار نہیں بنی, دین کے لیے کوئی کارآمد شے نہ بن سکی, مومنین کے لیے فائدہ مند نہ ہوئی بلکہ ذرا رساں ہوئی. تو اس اولاد کو ہم شکرانی نعمت نہیں کہیں گے. شکرانی نعمت یہ کہ انسان اپنی اولاد کو ایسے پالے کہ اولاد اولاد سہلے نکلے, اولاد سہلے بہت بڑی نعمت ہے, صدقہ جاریہ ہے. اچھی تربیت کے بدلے میں اگر کوئی اولاد والدین کی تربیت کے نتیجے میں اچھے کام کرتی ہے تو جب تک وہ کرتی رہے گی والدین کو بھی اس کا اجر اور ثواب ملے گا. جب تک کوئی اولاد اپنے ماں باپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کرتی رہے گی, ماں باپ کی وجہ سے نیک اعمال کرے گی, صدقہ جاریہ. آپ نے اپنی اولاد کو اسراف سے بچایا, بتایا کہ اسراف نہیں کرنا, وضو کرتے ہیں تو پانی ذرا ہلکا سا کھولو تاکہ پانی ضائع نہ ہو, یہ عمل وہ ہمیشہ کرتی رہی, کئی لوگوں نے اس سے سیکھ لیا, آپ کی وجہ سے ہوا. بہت سی ایسی شخصیات ہوتی ہیں سوسائٹی میں جو بوڑھے ہو جاتے ہیں, بڑھاپے میں بھی وہ باتیں جو بچپن میں سیکھنی چاہیے وہ نہیں کر رہے ہوتے. اچھا ہاتھ دھونا اس لیے نہیں دھو رہے, بوڑھے ہو گئے اب تک ہاتھ دھونا نہیں آیا, تو بچپن سے ہاتھ دھونے کی عادت نہیں آئی. مسواک کرنا, برش کرنا, دانتوں کو صاف رکھنا, یہ اصول طہارت اور پاکیزگی, صفائی کے اصول اسلام نے جس کی اتنی زیادہ تاکید کی, خصوصاً دانتوں کو صاف رکھنا. اگر کوئی بر محمد والے محمد صلوات اللہ صلی علی محمد والے محمد واجل فرج. اولاد صالح پروردگار عالم کی اس عظیم نعمت کا شکرانہ ہے کہ اچھی تربیت کرنا. بے شمار والدین ایسے ہیں جو اپنے بچوں کو کچھ نہیں دے سکتے مادی لحاظ سے, لیکن کبھی بھی اپنے بچوں کو یہ احساس کمتری نہ کروائیں, احساس کمتری میں مبتلا نہ کریں کہ ہم نے تمہیں کچھ نہیں دیا, جبکہ وہ اچھی تربیت دے سکتے ہیں. ہم اور آپ سب اپنے بچوں کو اچھی تربیت دے سکتے ہیں, اور روایتوں میں یہی آیا ہے کہ ماں باپ جو بہترین چیز اپنے اولاد کو دے سکتے ہیں وہ اچھی تعلیم اور تربیت. کہیں پر بھی یہ نہیں آیا کہ بچوں کی اچھے طریقے سے شادی کرنا, ان کو اچھا جہیز دینا, ان کو اچھی بری دینا, ان کے لیے اچھے اسکول اور کالج انتخاب کرنا, بلکہ اچھی تعلیم اور تربیت, اچھے سلیقے سکھانا, بچوں کو صحیح تعلیم دینا, تربیت دینا, یہی والدین کا سب سے بڑا سب سے عظیم تحفہ ہے جو اپنی اولاد کو دے سکتے ہیں. اگر کسی نے یہ کر لیا تو شکر نعمت ہے. پروردگار عالم ہم سب کو اس عظیم کام کی جزا دے گا. یہ مشکل کام ہے, بہت مشکل کام ہے آج کے دور میں اولاد کی صحیح تربیت کرنا, لیکن اگر ہم اصول وہ انتخاب کریں جو اہل بیت عصمت و طہارت کے بتائے ہوئے اصول ہیں, جس کو بہت زیادہ تکرار کیا جاتا ہے کہ پہلے 7 سال میں بچہ جو ہے وہ سردار ہے, وہ بادشاہ ہے, اس کی بات سنی جائے, اور دوسرے سال 7 سال میں بچہ جو ہے وہ آپ کا غلام ہے, بچے سے اپنی بات منوانی چاہیے, اور پھر تیسرے 7 سال میں 14 سے 21 سال تک کی عمر میں بچہ مشیر اور وزیر ہے, اسے مشورہ کرنا چاہیے. حقیقت ہے ایسی بہت سی باتیں ہیں احادیث سے اہل بیت عصمت و طہارت میں جس سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اگر ہم اسلامی اصولوں کے تحت اور اہل بیت کی احادیث کی روشنی کے مطابق اپنے بچوں کی پرورش کریں تو ہمیں بہترین نتائج ملیں گے. سرزنش کرنا, بچوں کی ملامت کرنا, یا مجموعی طور پر کسی کو بھی سرزنش کرنا, ملامت کرنا, سب کے سامنے زیادہ ملامت کرنا, زیادہ سرزنش کرنا, یہ تربیت کے اصولوں میں سے نہیں, بلکہ تربیت کا اصول یہ ہے کہ ہم خود عملی نمونہ بنیں, بچے کو عملی نمونہ بن کر دکھائیں, اور بچے کو آزاد ذہن دیں کہ وہ خود بہت ساری باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرے. وہ بچے جن کے والدین انہیں لکیر کا فقیر بنا دیتے ہیں, جو ہم کہہ رہے ہیں بس وہی سوچو, جیسے ہم بتا رہے ہیں ویسے ہی کرو, اور ہم جو کہہ رہے ہیں اس کے پیچھے کیوں نہ پوچھو, اور کسی قسم کا بچے کے اندر سوچ اور ذہن کی پرورش, اس کے ڈیولپمنٹ کا چانس نہیں چھوڑتے. بچے کو مسلسل 14 سال کے بعد بھی غلام بنانا چاہتے ہیں, یہ بچے کبھی بھی اپنے پیروں پر کھڑے نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم شکرانے نعمت کریں اور خصوصاً بڑوں کی اور بچوں کی سب کی عزت کرنا سیکھیں. حدیث میں بہت زیادہ اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ اپنے چھوٹے اور بڑوں کا ادب کرو. جو لوگ ایران جا چکے ہیں انہوں نے حرم کے اطراف میں بھی یہ حدیث لکھی ہوئی دیکھی ہوگی کہ اپنے چھوٹوں کی بھی عزت کرو. بچوں کا بھی مقام ہوتا ہے, ان کا بھی احترام ہوتا ہے, ان کی بھی ایک عزت نفس ہوتی ہے. اگر چھوٹوں کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ ان کو تعظیم دی جائے, عزت کی جائے, ان کی شخصیت میں بھی اضافہ ہوتا ہے. وہ بھی سمجھتے ہیں ہم کسی قابل ہیں, ہم کچھ کر سکتے ہیں. یہ احساس بہت اہم ہوتا ہے. جس انسان کے دل میں احساس پیدا ہو جائے کہ میری بھی کوئی اہمیت ہے, میں بھی کچھ کر سکتا ہوں, میری بھی کوئی حیثیت ہے, تو وہ انسان کچھ نہ کچھ کر کے دکھاتا ہے. ہر انسان کے دل میں خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ثابت کرنا چاہتا ہے. وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو دوسروں کو موقع دیتے ہیں کہ وہ بھی اپنے آپ کو ثابت کریں. والدین پروردگار عالم کی ایک بہت بڑی نعمت, ماں باپ کی نعمت کا شکرانہ ادا کرنا پروردگار عالم ہم سب کو توفیق دے, یہ بھی مشکل کام. ہر نعمت کا شکرانہ علیحدہ طریقے سے, اس کا صحیح استعمال, اس کو صحیح جگہ پر رکھنا, اس کے ساتھ عدل کے ساتھ پیش آنا. عدل کیا ہے؟ تقوی سے سب سے زیادہ قریب ترین. اے دلو ہوا کرو للتقوی, عدالت کرو, انصاف کرو کہ وہ تقوی سے سب سے زیادہ نزدیک ہے. متقی اگر کوئی شخص بننا چاہتا ہے تو اس کی زندگی میں ہر لمحے ہر قدم پر یہ سوال ہونا چاہیے کہ انصاف کیا ہے. انصاف یہ کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے, ماں باپ کے ساتھ احترام سے پیش آیا جائے, ماں باپ سے جھک کر ملا جائے, ان کے ساتھ عجز اور انکساری سے پیش آیا جائے. اللہ نے کہا وَقْفِزْ لَهُمَا جُنَاحَ الذُّلِّ, اپنے ماں باپ کے لیے اپنے پروں کو بچھا دو, عجز اور انکساری کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ سلوک کرو. پھر یہاں پر مادہ پرستی کے خلاف خداوند متعال کی ایک عظیم اللہ کا جہاد. پروردگار عالم نے مادیت کا کہیں پر ذکر نہیں کیا. بچوں کی تربیت میں بھی کہا کہ ان کا حق یہ ہے کہ انہیں اچھی تعلیم اور تربیت دی جائے. ماں باپ کے حق میں کہا کہ ان کا حق یہ ہے کہ ان کے سامنے جھک جاؤ. بہت سے افراد ایسے نظر آتے ہیں معاشرے میں جو ماں باپ کے حق کو یہ سمجھتے ہیں اور اس نعمت کا شکرانہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے ماں باپ کے لیے اچھے وسائل فراہم کر دیے, ان کو گھر دے دیا, ان کو نوکر دے دیا, ان کو اچھی چیزیں لا کر دے دی, ان کو دوائیاں دے دی, ان کے علاج معالجے کا انتظام کر دیا, ماں باپ کا حق ادا کر. اگر والدین بوڑھے ہو گئے ہیں, ہم جوان ہیں, ماں باپ اب محتاج ہے, کمزور ہیں, چڑچڑے ہو گئے, ماں باپ بچوں کے ساتھ اسی طرح سے سلوک کرتے جیسے بچہ ماں باپ کے ساتھ کرتا ہے, ماں باپ چڑچڑے ہونے کے بعد بعض اوقات ڈانٹیں گے بھی, ناجائز بھی ڈانٹیں گے, جہاں پر جائز نہیں تھا پھر بھی ڈانٹ دیا, نا انصافی بھی کی, کیونکہ بوڑھے ہو گئے, کمزور ہو گئے ہیں, اب ان کی عقلیں ویسی جوانی والی نہیں رہی ہیں بچے کی طرح سے. تو کبھی ایسا ہو جائے تو بچوں کا کیا فریض ہے جوانوں کا؟ وہ افراد جن کی عمر 40-50 سال ہے, ان کے بوڑھے ماں باپ ہیں, 30 سال ہے ان کے بوڑھے ماں باپ ہیں, بچے بھی ہیں, بچوں کو بھی سنبھالنا ہے, ماں باپ کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے. ان لوگوں کے لیے اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھی طرح پیش آنا, انہیں کے لیے پروردگار عالم نے کہا جب وہ بہت بڑھاپے کو پہنچ جائے. چھوٹے بچوں کو حکم نہیں دیا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسے کریں, بلکہ در حقیقت یہ ان لوگوں کے لیے کہا ہے کہ جو خود خود مختار ہے اور ان کے ماں باپ بوڑھے ہو گئے. اب یہ جب ماں باپ بوڑھے ہو گئے ہیں, ہو سکتا ہے زیادتی بھی کریں, تو پروردگار عالم نے کہا ان کے ساتھ اف تک نہ کہنا. ایسے وقت میں جب یہ چڑچڑے ہو جائیں, کمزور ہو جائیں, کچھ کہہ دیں اف تک جواب میں نہ کہنا. اف سے چھوٹی کوئی چیز نہیں تھی, اس لیے اللہ نے نہیں کہا. اتنا زیادہ ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنا یہ والدین کا حق ہے اور یہی شکرانے نعمت. اگر کوئی یہ نہ کرے, ماں باپ کے ساتھ زور سے بولے, یہ کفرانے نعمت. ماں باپ کی حق تلفی کرے, کفرانے نعمت. دنیاوی لحاظ سے جو حیثیت ہے انسان کی, اس کے حساب سے ان کی ضرورتیں پوری نہ کرے, یہ کفران نعمت ہے. ماں باپ کو اذیت دے, کفران نعمت. اور خصوصاً ماں اگر ناراض ہو جائے, ماں اگر کسی وجہ سے اذیت میں آ جائے, بہت عذاب ہے. پروردگار عالم پھر عذاب قبر دیتا ہے, اور اس وقت اگر رسول بھی آ کر دعا کرے, امام بھی ہمارے حق میں دعا کرے, تو ہماری دعائیں مقبول نہیں ہوں گی. ہمارے لیے دعا کریں کہ پروردگار انہیں بخش دے, پروردگار ان کی دعاؤں کو قبول کرے تو ہماری دعاؤں میں بھی اثر نہیں رہے گا, ہمارے گناہ بھی بخشے نہیں جائیں گے. ایک بہت خوبصورت واقعہ ہے مدینے کا, جنت البقیع میں ایک مرتبہ رسالت مام حتمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ
وسلم
نبی اکرم کے اوپر جبرائیل نازل ہوئے اور رسالت مام سے کہا کہ جنت البقیع میں جا کر اہل قبور کی مغفرت کے لیے دعا کرے. رسالت مام روزانہ جاتے تھے, حضرت علیہ السلام کو بھی ساتھ لے جاتے تھے, یہاں تک کہ کئی دنوں تک جاتے رہے اور ایک ایسی قبر تھی جس کے اوپر عذاب ختم نہیں ہوا. رسول اللہ نے جب اس اہل قبر سے سوال کیا اور جب محسوس کیا کہ بہت زیادہ آگ آتش اس قبر کے اوپر ہے, سوال کیا تو اہل قبر نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے پناہ دیجئے, میری ماں کی بد دعا ہے, اس وجہ سے میں عذاب میں مبتلا ہوں کہ ماں نے بد دعا کی. نبی اکرم نے تمام اہل مدینہ کی ماؤں کو بلایا, کہا جتنے لوگ جنت البقیع میں دفن ہیں ان کی مائیں یہاں پر آ جائیں. ایک بوڑھی عورت نزدیک آئی رسالت ماں کے, رسالت ماں اسی قبر کے نزدیک کھڑے تھے اور پوچھا کہ اس اہل قبر کی ماں کون. اس بوڑھی عورت نے کہا کیا رسول اللہ میں اس کی ماں ہوں. نبی اکرم نے کہا کہ اسے معاف کر دو. اس نے کہا یا رسول اللہ میں نہیں بخشوں گی, میں نہیں معاف کروں گی, کیونکہ اس نے مجھے بہت اذیت دی, میں نے زحمتوں سے اس کو پالا بڑا کیا, جب طاقتور ہو گیا توانا ہو گیا تو مجھے اذیتیں دینا شروع کر دی, میں اسے معاف نہیں کر سکتی. رسول اللہ نے دوسری دفعہ کہا, اس کے اوپر اثر نہیں ہوا. کتنا دل انسان کا اپنی اولاد کی بد سلوکی اور بد اخلاقی کی وجہ سے کرب میں آتا ہے کہ ماں جو مہربان ترین رشتہ ہے, بے لوث ترین رشتہ, وہ بھی اپنی اولاد کو بد دعا دے سکتی اور پروردگار عالم بھی رحم نہیں کرتا, رسول کی دعا کے بعد بھی خدا رحم نہیں کرتا. پس جب بار بار رسول اللہ نے کہا اور اس نے نہیں سنا, نبی اکرم نے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کی, پروردگار اس اہل قبر کی صدا کو اس کی ماں کے کانوں تک پہنچا دے. اس ماں نے سنا کہ بچہ بہت اذیت میں ہے, عذاب میں ہے, اس کی فریادوں کو سنا تو نبی اکرم کی فرمائش کو اس نے کہا یا رسول اللہ آپ کی وجہ سے میں نے اسے معاف کر دیا, عذاب قبر ختم ہو گیا اور اس کی ماں مطمئن ہو گئی. اگر ماں نہ کہے کہ پروردگار معاف کر دے تو خدا بھی معاف نہیں کرتا. اس لیے ماں کی رضا کو حاصل کرنا, ماں کی دعا کو لینا بہت بڑی نعمت. کسی کی ماں اگر بیٹھ کر صرف دعا دے رہی ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے. ہمارے اسی مجلس میں ماں جی ہمارے ساتھ آتی ہیں, ان کی دعائیں ہمارے لیے بہت بڑی نعمت کہ جس مشکل سے یہ آ رہی ہیں فرش عذاب پر, ان کا یہاں پر آنا یہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت. ان کو دیکھ کر جو ہم حوصلہ لیتے ہیں, جو ہمت اور طاقت اور جرات لیتے ہیں, یہ بڑی نعمت کہ جس سے ہم یہ سوچتے ہیں کہ جب ان کے اندر اتنی ہمت جذبہ اور محبت اہل بیت کا تو ہم جسم و جان کی سلامتی کے ساتھ کتنا حق رکھتے ہیں اہل بیت کے اوپر کہ ہمارے اندر ابھی طاقت بھی ہے, جوانی بھی ہے, ہمیں بہت کچھ کرنا چاہیے. یہ بوڑھے ہمارے لیے پروردگار عالم کی بہت بڑی نعمت ہے, ان کا شکرانہ اس طرح سے ادا کیا جا سکتا ہے کہ ان کا احترام کیا جائے, ان کی عزت کی جائے. پروردگار عالم نے جتنی بھی ہمیں نعمتیں دی ہیں اگر غور کرتے چلے جائیں کتنی نعمتیں ہیں اور اس کا شکرانہ ہمیں کیسے ادا کرنا ہے. سب سے بڑی نعمت ان تمام نعمتوں میں, سب سے بڑی نعمت ہمارے زمانے کے امام, ہمارے درمیان ہمارے زمانے کے امام ہمارے اوپر اللہ کی سب سے بڑی نعمت. اور امام کا حق کیا تھا؟ جس کا حق ادا نہیں کیا گیا کفران نعمت کی. امام کا حق یہ تھا کہ ہر دور کے لوگ امام کی مدد کرتے, امام کی نصرت اور یاوری کرتے, امام کے ساتھ حق مودت ادا کرتے. مودت کیا ہے جس کو ہمیں ادا کرنا ہے؟ مودت محبت کے ساتھ اطاعت کا نام. محبت کیا ہوتی ہے؟ محبت ہوتی ہے تو آپ کے دل میں اس انسان کی چاہت ہوتی ہے، اس انسان کی طرف آپ کی رغبت ہوتی ہے، جس سے محبت ہوتی ہے محبوب کا خیال دل میں رہتا ہے، جب محبت ہوتی ہے تو اس کا ذکر سننا چاہتے ہیں۔ کس سے آپ کو محبت ہے، کس سے نفرت ہے، بہت سادہ سی مثال، جس کا ذکر سن کے آپ کو خوشی ہو اس سے آپ کو محبت، جس کا نام سن کے آپ کو غصہ ہے اس سے آپ کو نفرت، جس کا نام سننا پسند نہ کرے اس سے آپ کو نفرت، جس کا نام بار بار سننا چاہے اس سے محبت۔ جب محبت ہوتی ہے تو محبت کا لازمہ، محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس سے جا کر یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں تم سے محبت ہے۔ کسی دوست سے آپ کو محبت ہے، آپ اس کو کہیں گے ہم تمہیں پسند کرتے ہیں، کبھی اس کو کوئی گفٹ دینا ہے، کبھی اس کو بار بار پوچھنا ہے، مختلف مواقع پر، عید آئے گی تو آپ نے اس کو عید مبارک کہا، مشکل میں پڑا تو اس کی مشکل کو آسان کیا، یہ محبت کے لازم ہے۔ جب محبت ہو، محبت کے تقاضے بھی پورے ہو رہے ہوں تو اسے ہم کہتے ہیں سچی محبت۔ اور معاذ اللہ صرف محبت نام کی ہو، اس کے تقاضے نہ ہوں تو وہ محبت بھی مشکوک ہوتی۔ محبت کے تقاضے بھی پورے ہو رہے ہوں اور پھر جس سے محبت کی جا رہی ہو اس سے ایسی محبت کی جائے کہ جو وہ پسند کرے ہم وہی کریں، جس چیز کو وہ ناپسند کرے وہ کام انجام نہ دیں، اس بات کی فکر میں رہے کہ وہ کیا کہتا ہے، وہ کیا پسند کرتا ہے۔ اگر ہمارا دل، ہمارا ذہن مسلسل اس کی جانب متوجہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ مودت کی ہے۔ مودت کے تقاضے یہ ہے کہ انسان یہ سوچے کہ ہمارا امام، ہمارا چاہنے والا جس سے ہم محبت کرتے ہیں، ہمارا مولا کیا پسند کرتا ہے، امام کس چیز سے راضی ہے، امام کس چیز سے ناراض ہے۔ بس اگر کوئی اطاعت نہیں کر رہا امام کی، اس کا مطلب ہے کہ اس نے مودت پوری نہیں کی، اجر رسالت ادا نہیں کیا۔ اجر رسالت کیا تھا؟ اہل بیت عصمت طہارت کی مودت۔ رسالت میں آپ کو اللہ نے حکم دیا تھا، قل لا اسألکم علیہ اجرن الا المودت فی القربا، اے رسول آپ کہہ دیجئے ان سے کہ مجھے کسی چیز کی طلب نہیں ہے، میں تم سے کسی چیز کا مطالبہ سوال نہیں کرتا رسالت کے عوض میں سوائے میرے اقربا کی محبت اور مودت کے۔ مودت یعنی اطاعت اہل بیت عصمت طہارت کی، ان کی محبت کے ساتھ، جو وہ پسند کرے وہ کرے اور جو ناپسند کرے اس کو چھوڑ دیں۔ اور یہی وہ مودت کا چیپٹر ہے جس کو کسی بھی زمانے میں اہل بیت عصمت و طہارت کے ساتھ پورا نہیں کیا گیا، مودت کے تقاضے پورے نہیں کیے۔ امام حسن علیہ السلام کے مجالے
محمد محمد جل پر،
گزشتہ ایام میں آپ لوگوں نے سنی ہوں گی کتنے مظلوم ہیں ہمارے امام، کہ امام حسن علیہ السلام اس دور میں زندگی گزار رہے ہیں جہاں پر ان کے چاہنے والے ان سے عہد و پیمان کرتے ہیں، امام سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ جنگ لڑیں گے، جس سے آپ صلح کریں گے ہم اس سے صلح کریں گے۔ سب نے بیعت کی، 40,000 افراد نے امام حسن علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی، اور جب جنگ کا وقت آیا تو سستی کا مظاہرہ کیا، بے وفائی کی، اپنے عہد و پیمان کو توڑ دیا، امام کا ساتھ نہیں دیا۔ اگر مودت کے تقاضے پورے کر رہے ہوتے تو امام کا ساتھ دیتے، امام کو تنہا نہیں چھوڑتے۔ جب مولا تنہا ہو گئے، امام کا کوئی ساتھی یاور نہیں تھا، امام زخمی ہو گئے، امام ذرا پہن کر نماز پڑھا کرتے تھے، ایسی مجبوری کی حالت میں جب امام حسن علیہ السلام نے صلح کر لی تو ان لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ مولا آپ مذل المومنین، آپ نے معاویہ کے ساتھ کیوں صلح کی،
دشمنان اہل بیت لعنت بے شمار،
آپ نے کیوں معاویہ کے ساتھ صلح کی اور کیوں اس کو حکومت دے دی۔ گویا نہ اس والی حالت میں راضی تھے اور نہ اس والی حالت میں راضی تھے، جنگ پر بھی راضی نہیں تھے، صلح پر بھی راضی نہیں تھے۔ بہت سادہ سی مثال دوں گی، یہ انسان کی نفس کی خرابی۔ اگر نفس کے اندر اہل بیت عصمت طہارت کی اطاعت شامل ہو جائے تو پھر ایسی حرکتیں تاریخ میں نہیں ہوتی، اور جیسی حرکتیں آج کل ہو رہی ہیں ایسی حرکتیں اب بھی نہیں ہوتی۔ جس کے نفس میں اطاعت کا جذبہ ہوتا ہے وہ ہر حال میں راضی رہنے کی کوشش کرتا ہے، اور اپنے سربراہ، اپنے بڑے اور لیڈر کی بات کو مانتا ہے، حق کو حق پر رکھتا ہے، عدل کرنے کی کوشش کرتا ہے، انصاف سے کام لیتا ہے۔ اور جب نفس کے اندر اطاعت کا جذبہ نہیں ہوتا تو پھر انسان ایسی سرکشی کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ساس اور بہو کے رشتے میں کیوں اتنے مسائل پیش آتے ہیں کہ ساس اور بہو کی نہیں بنتی، ساری مصیبت نفس کی سرکشی کی. جب بہویں متی نہیں ہوتی اور بڑے کو بڑا نہیں سمجھتی, میں دونوں کے بارے میں کچھ نہ کچھ ضرور کہتی ہوں ہر سال ہر جگہ پر, کہ جب نفس کے اندر یہ خرابی ہوتی تو اگر ساس اختیار نہ دے تو اعتراض ہوتا ہے کہ ہمیں مختار نہیں کیا, ہمیں کسی چیز کا اختیار نہیں دیا, کسی چیز کی چابی ہمارے ہاتھ میں نہیں دیتی, کسی چیز کے بارے میں ہمیں آزادی نہیں ہے. اور اگر ساس اختیار دے دے تو پھر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ ہم پر ذمہ داری ڈال دی, ہم پر بوجھ ڈال دیا, ہم سے کام لیا جا رہا ہے. اگر اعتراض کرنے والا مزاجن ایسا ہو جس کو مخالفت کرنی ہے, جس کو اعتراض کرنا ہے اور راضی نہیں رہنا, رضایت کا جذبہ دل میں نہ ہو, راضی نہ رہنے والا ہو, جیسے بندہ ناشکرہ بندہ, جو غریب ہے وہ بھی ناشکری کر رہے ہیں, جو امیر ہے وہ بھی ناشکری کر رہے ہیں, جو صحت مند ہے وہ بھی ناشکری کر رہے ہیں, جو بیمار ہے وہ بھی ناشکری کر رہے ہیں. اگر انسان ایسا ہو جس کے بارے میں خدا خود کہے قلیلوں میں عبادی شکور, بہت کم ہی بندے ایسے جو رضایت کے درجے پر فائز ہوتے, راضی رہنے والے ہوتے, ورنہ اکثر ایسے ہیں جو اس تلاش میں ہوتے کہ ہم کیسے ناراضی رہیں, نہ خوش رہیں. خوش رہنا پروردگار عالم کی وہ عظیم نعمت ہے جو شاکر بندوں کو ملتی ہے. اگر ہم خدا وند متعال کے شکر گزار بن جائیں تو ہم ہر حال میں خوش رہنے والوں میں ہوں. کربلا نے ہمیں یہی سبق سکھایا ہے, کربلا سے ہم نے یہی درس لینا ہے کہ ہر حال میں انسان اپنے فریضے کو سمجھے, خدا سے خوش رہے, اور جتنا لوگوں کے ساتھ انسان مدارا کر سکتا ہے, روایات میں بہت اہمیت دی گئی اس بات کو کہ انسانوں کے ساتھ انسان مدارا کرے, انسانوں کے ساتھ گزارا کرنے کی, کیوں؟ کیونکہ گزارا کرنے کی کوشش کرنی پڑے گی. ہر انسان علیحدہ انسان, ہر شخص علیحدہ مزاج کا ہوتا ہے, نظریات میں اختلاف بھی ہوتے ہیں, عادتوں میں اختلاف بھی ہوتے ہیں, مزاجوں کے بھی اختلاف ہوتے ہیں, رہن سہن کے بھی اختلاف ہوتے ہیں, معاشرے مختلف ہوتے ہیں. اگر انسان خود ایسا ہو جو سب کے ساتھ چلنے کی, جہاں تک دین میں کوئی مخالفت نہ ہوتی ہو, دین کی کوئی بات نہ آتی ہو, چلنے کی کوشش کرے تو انسان راضی اور خوشنود رہ سکتا ہے. یہ بات اس کے نفس کے اپنے اندر ہونی چاہیے کہ ہم اندر سے ایسے ہوں جو مدارا کرنے والے ہوں. پروردگار عالم ہمیں اپنے نفس کے اندر مومنین کے ساتھ, خصوصاً جو ہمارے ایمانی بھائی ہیں, دینی بھائی ہیں, مدارا کرنے کی توفیق دے, اور مل جل کے رہنے کی, متحد رہنے کی, بغیر فتنہ و فساد کے اچھے ماحول فراہم کرنے کی. گھر کا ماحول اگر ہم نے اچھا کر لیا, محلوں کا ماحول اچھا کر لیا, تو ہماری بہترین آئندہ نسلیں سامنے آ سکتی ہیں, بہترین نسلیں ہم معاشرے کو دے سکتے ہیں اگر ہمارے تعلقات آپس میں اچھے ہوں, اگر ہمارے تعلقات سب انسانوں کے ایسے ہوں جس میں پر فضا ماحول ہو, اچھا ماحول ہو, سب لوگ سکون سے زندگی گزار رہے ہوں. اللہ تعالی ہمیں اہل بیت اس مطہرت کی بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کی کوشش کرنے کی توفیق دے, خصوصاً زمانے کے امام کے حوالے سے. آج
اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہم.
ہم وقت کے امام کا انتظار کر رہے ہیں, اور امام کی اس عظیم نعمت کا شکرانہ یہ کہ ہم سچے منتظر ہیں. انتظار بہت وسیع چیپٹر ہے, بہت سادہ سی مثالوں میں بیان کروں گی کہ ہم منتظر ہیں امام کے. یہ انتظار اس وقت مکمل ہوگا, واقعی میں منتظر اس وقت بنیں گے جب ہم دین کے اوپر عمل کرنے والے, کیونکہ امام کو ہماری دعاؤں, امام کو ہماری دینداری کی ضرورت. جو شخص اس وقت دین کے اوپر عمل کر رہا ہے وہ امام کا منتظر ہے, وہ شکر نعمت ادا کر رہا ہے. جو دین کے اوپر عمل نہیں کر رہا وہ امام کو منتظر نہیں. اگر ہم اپنا پردہ صحیح کر رہے ہیں, حجاب میں کوئی گڑبڑ نہیں کر رہے, صحیح طریقے سے باحجاب محجب ہو کر گھر سے باہر نکلتے ہیں, تو ہم شکرانے نعمت ادا کر رہے ہیں. اگر ہم دین کے اوپر عمل نہیں کر رہے کفرانے نعمت ہیں. ہماری نمازیں اچھی ہیں تو ہم شکرانے نعمت ادا کر رہے ہیں, نمازوں میں گڑبڑ کرتے ہیں کفرانے نعمت ہیں. ہمارے دینداری کے طریقے کیا ہیں, منت مرادوں کے طریقے کیا ہیں, منت مرادوں کے طریقے وہی ہیں جس کو امام پسند کرتے ہیں تو ہم شکرانے نعمت کر رہے ہیں. منت مرادوں کے طریقے ہمارے وہ ہیں جو روایتی ہیں, جو دنیا کی خواہشات کے اوپر مبتنی ہیں, تو ہم کفرانے نعمت کر رہے ہیں. اکثر جگہوں پر دیکھا گیا کہ منت مرادیں خواہشات نفسانی کا شکار ہوئی ہیں. ہم وہ بنت مرادیں مانتے ہیں جس کے بعد نہ کسی مومن کا کوئی بھلا ہوتا ہے نہ ہمارا اپنا کوئی بھلا ہوتا ہے. منت مرادیں اہل بیت عصمت طہارت کی سیرت سے حاصل کرنا. میں پہلے بھی اس مسئلے کو یہاں پر بھی بیان کر چکی ہوں اور یہ ضرور بیان کر چکی ہوں, کیونکہ ہمارے معاشرے میں جو خرابیاں ان میں سے مین جملہ ایک یہ خرابی ہے کہ ہماری منتیں ماننے کا انداز اکثر جگہوں پر صحیح نہیں. اہل بیت عصمت طہارت سے کیسے منتیں مانیں؟ بی بی سیدہ کا مشہور و معروف واقعہ سورہ دہر کا ذکر بہت زیادہ ہوتا ہے کہ بی بی کے بچے جب بیمار ہوئے تو جناب سیدہ نے منت مانی کہ 3 دن روزہ رکھیں گے. یہ شرعی منتیں ہیں. نمازوں کی منت ماننا, ہر منت کے پیچھے 2 عنصر ضرور ہونے چاہیے. ایک عنصر یہ کہ منت انسان جب مان رہا ہے تو اس کا اپنا کوئی تزکیہ نفس ضرور ہو اس سے. جب ہم منت مانتے ہیں 3 روزوں کی تو یہ تزکیہ نفس ہے. روزہ انسان کو مخلص کرتا ہے, روزہ انسان کو پروردگار عالم سے قریب کرتا ہے. زکات ہے بدن کی, کسی کے قضا روزے تھے اس نے وہ رکھ لیے, مستحبی روزوں کا ثواب حاصل کر لیا, مخلص بن جائے گا, خدا کا قریبی ہو جائے گا. روزے کے بعد نماز پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ سے نزدیک ہوگا, عبادت کرے گا. آپ نے منت مانی کہ ہماری مشکل آسان ہوگی, ہم کسی ایک مومن کو کھانا کھلائیں گے, فلاں مشکل حل ہو جائے, کسی یتیم کے ساتھ نیکی کریں گے, فلاں آسانی آ جائے تو ہم انفاق کریں گے اتنے مال کا. اب یہ دوسروں کو فائدہ ہو رہا ہے, مومنین کو فائدہ ہو رہا ہے, اجتماع کو فائدہ ہو رہا ہے, ضرورت مندوں کو فائدہ ہو رہا ہے. فائدہ حاصل کرنا, مانوی فائدہ حاصل کرنا یہ ہماری آرزو ہونی چاہیے, اور فائدہ پہنچانا دوسروں کو, فائدہ مادی یا مانوی, یہ بھی ہماری زندگی کے اصولوں میں سے ہونا چاہیے. اہل بیت اس وقت طہارت کی منتوں میں سے یہ. اچھا فرض کریں اگر ہم کچھ کھانے پینے کی منت مانتے ہیں تو وہ کھانا پینا مستحقین کو دینا چاہیے. مٹھائی کی منت ہے تو مٹھائی ایسے شخص کے پاس پہنچے جو بھوکا تھا, کہ ہم منت مان کے وہی چینی اور وہی مٹھائی خود ہی کھا لیں, جس سے ہمیں کوئی روحانی مانوی تکامل نہیں ملا, نہ ہی ہم نے کوئی ذکر کیا. منت مانی آپ نے مجلس کروائیں گے, درس رکھوائیں گے, دعائیں ندوہ کروائیں گے, یہ بہت اچھی منت کہ آپ نے ایک اچھا کام اجتماعی کروا دیا. منت مان کے آپ نے بہت سے لوگوں کو فائدہ پہنچایا, اہل بیت عصمت طہارت کا ذکر سنوا دیا, کئی لوگوں کو دعائیں ندوہ سننے کو مل گئے, ایک اجتماع برپا ہو گیا. یہ بہترین منت ہے. اگر ہم یہ منتیں صحیح کر لیں تو امام زمانہ کے منتظر کہلائیں گے.
صلی علی محمد آل محمد واجل فرج.
تقدس منتوں کے ذریعے ختم نہیں ہونا چاہیے. کوئی بھی چیز اہل بیت عصمت طہارت کی عزاداری میں ہمیں محزون کرے, ان کی مصیبت کو یاد دلائے, وہ عزاداری میں انتہائی مفید. عرف عام کیا کہتا ہے؟ مثال کے طور پر ایک لوگ, کچھ لوگ اس طرح کے ہیں, بعض لوگ جو تابوت کے اوپر زنجیر رکھتے ہیں. انہوں نے سوال کیا کہ یہ صحیح ہے غلط؟ زنجیر کو دیکھ کر انسان کے ذہن میں کیسا تاثر پیدا ہوتا ہے؟ اگر زنجیر کو دیکھ کر جو تابوت پہ رکھی ہوئی ہے ہمارے ذہن میں غم کا تاثر پیدا ہوتا ہے, زنجیر کو دیکھ کر ہمیں امام کی مصیبت یاد آتی ہے, یہ ایک اچھا رجحان ہے, برا نہیں ہے, اس کو کرنا کوئی ناجائز نہیں. لیکن کوئی چیز ایسی ہے جس کو دیکھ کر غم کا تاثر نہیں آتا, بلکہ وہاں پر لوگ اپنی خواہشات نفسانی پوری کرنے کے لیے آ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں یہ بھی مل جائے, وہ بھی مل جائے, زیورات مل جائیں, بالیاں مل جائیں, چوڑیاں مل جائیں. اور عزاداری میں کیونکہ ہم کئی دنوں تک ان چیزوں سے محروم رہتے ہیں, 2.5 مہینے سے, تو 2.5 مہینے میں ویسے نہیں پہن رہے تو چلو ایسے پہن لیں, تو خواہشات نفسانی کی تکمیل یوں کر لیں. اگر ایسا ہے تو یہ چیزیں ہمیں اہل بیت عصمت طہارت سے قریب نہیں کریں گی بلکہ دور کریں گی. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنی عزاداری میں سے ان چیزوں کو جو غلط چیزیں, جیسے کل بھی ایک چیز کا اشارہ کیا, اور یہ کردار زینبی ادا کرنے کا تقاضا ہونا چاہیے ہمارا کہ ہم کردار زینبی امر بالمعروف نہی عن منکر کو ادا کریں, اور خصوصاً اپنے درمیان میں سے جو لوگ ذرا سمجھدار ہیں, سمجھنے والے ہیں, ان کو سمجھائیں کہ یہ چیزیں اچھی نہیں ہیں, بلکہ وہ چیزیں لے کر آئیں منتوں میں اہل بیت عصمت طہارت کے ذکر میں, جس سے ہم ان کے تقدس کو بڑھا سکیں, ان کے تقدس کو کم نہ کریں. پروردگار عالم ہمیں توفیق دے کہ ان چیزوں کو ہم رائج کریں اور اہل بیت اس وقت طہارت کا ذکر ویسے ہی پھیلائیں، وہ منتیں جو انہوں نے بتائی ہیں ان کو عام کریں اور خود بھی عمل کریں. جب ہم عمل کرتے ہیں لوگوں کے لیے امر بالمعروف نہیں از منکر کا بہترین طریقہ، خود عامل بنے، خود عمل کر کے دکھائیں. بہت سارے لوگ ہمارے عمل کی وجہ سے آ گئے، اور خصوصاً اگر کسی شخص کا مقام ایسا ہے جس کا عمل لوگ دیکھ رہے ہیں، کسی عالم کو، کسی ذاکرہ کو، کسی بڑے شخص کو لوگوں نے دیکھ لیا یہ سب کچھ کرتے ہوئے، تو ان کے لیے ایک طرح کی تصدیق ہو جاتی ہے، ان کے لیے سٹیمپ لگ جاتی ہے فلاں شخص بھی یہی سب کچھ کر رہا ہے، ہم بھی کرتے ہیں. یہ بات بھی عام لوگوں کو بتا دوں میں کہ یہ ہمارے لیے معیار نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی ایک ایسا شخص ایسا کر رہا ہے. بہت سی دفعات میں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بڑا شخص بھی کوئی غلطی کر رہا ہوتا ہے، اور کبھی بھی کسی ایک شخص کو، کسی ایک بڑے کو دیکھ کر یہ اصول نہیں بنانا چاہیے کہ کیونکہ وہ ذاکرہ ہے، وہ عالمہ ہے، وہ فلانا ہے، اس لیے اس نے ایسا کیا، اب یہ چیز جائز ہو گئی. دین کو کسی ایک شخصیت کے حوالے نہیں کرنا چاہیے، اور صرف ایک شخصیت سے نہیں لینا چاہیے کہ اس نے ایسا کر لیا تو اب سب کے لیے جائز ہو گیا. یہ لوگوں کے پاس ایک بہانہ ہوتا ہے کسی بھی غلط کام کو کرنے کا، کہ ایک آدمی کا نام لے کر، اور پھر وہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم اس کو سب کے لیے جائز قرار دیں کیونکہ فلاں نے ایسا کیا. کوئی بھی شخص غلطی کر سکتا ہے، اور بہت سے ایسے اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں جو 70% صحیح کام کر رہے ہوتے ہیں، ممکن ہے 10-20% غلط کر رہے ہو، کوئی ایک آدھ کام ان کا بھی غلط ہو. یہ غلطی کرنا ہر غیر معصوم کے اختیار میں ہے، صرف معصوم وہ ہے کہ کوئی غلطی نہیں کر سکتے. شیطان کا حربہ، شیطان کی چالیں، شیطان کی سازشیں ہم سب کے لیے، ہم میں سے کوئی بھی غلطی کر سکتا ہے. اس لیے یہ اصول بنانا کہ کیونکہ فلاں نے یہ کر لیا، وہ بھی ذاکرہ ہے، وہ عالمہ ہے، وہ فلانا ہے، اب یہ سب کے لیے جائز ہو گیا. پروردگار عالم ہم سب کو صحیح سمجھنے کی، دین کے اوپر صحیح عمل کرنے کی، اہل بیت عصمت طہارت کی عزاداری کو تقدس کے ساتھ آگے بڑھانے کی توفیق دے. یہی شکرانی نعمت، جس کو جو بات سمجھ میں آ جائے کہ یہ صحیح ہے، دلائل کے ساتھ اس کے اندر بھلائی ہے، اس کے اندر تزکیہ نفس ہے، اس کے اوپر عمل کرنا ہم پر واجب ہے. حضرت علیہ السلام کو بہت مشہور اور معروف قول کہ یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے، یہ نہ دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے. مولا کائنات نے شخصیت پرستی کے خلاف ایک پورا اصول بیان کیا کہ ہمیشہ اپنی عقل کو بھی استعمال کرو. حضرت علیہ السلام نے کہا کہ یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے، کبھی یہ نہ دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے. ہم یہ سن کر کہیں جائیں کہ کون پڑھ رہا ہے، اور جو وہ کون ہے وہ غلط بھی پڑھتا رہے تو ہم کہیں کہ بھئی وہ پڑھ رہا ہے، اس لیے جو بھی پڑھ رہا ہے وہ صحیح پڑھ رہا ہے. بلکہ مولا نے کہا یہ دیکھو کہ کیا پڑھ رہا ہے، کون کہہ رہا ہے، معیار نہ بناؤ بلکہ کیا کہہ رہا ہے یہ معیار بناؤ. اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دی ہے، پروردگار عالم نے جب علم دیا تو قرآن بھی پڑھ سکتے ہیں، حدیثیں بھی پڑھ سکتے ہیں، توہین مسائل کو بھی کھول کر دیکھ سکتے ہیں. اگر کوئی ایک فتویٰ ایسا سنا گیا کہ کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، تو اس میں مشکل کیا ہے؟ ہم کھول کر دیکھ لیں توضیح المسائل کو کہ ہمارے مجتہد نے مرجع نے کیا کہا. اگر مرجع تقلید کوئی بات کہہ رہا ہے، پھر ہمیں کیا فرق پڑتا ہے کہ کوئی ایک بات کہہ رہا ہے، کوئی دوسرا اس کی مخالفت کر رہا ہے. جو مرجع تقلید کہہ رہا ہے وہ سنیں، کسی اور کی بات سننے کی کیا ضرورت ہے. پروردگار عالم ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم یہ دیکھیں کہ کیا کہا جا رہا ہے، حق کو سمجھے، اور جہاں سے حق مل رہا ہو اس کی پیروی کرے، اور کسی بھی حق کی پیروی کرنے میں سستی نہ کرے، اور کہیں پر بھی کسی کو باطل کہنے میں جلدی نہ کرے کہ یہ غلط ہے، اور اس میں سرعت کے ساتھ، جلدی کے ساتھ فیصلہ کر دے. پروردگار عالم ہمیں دین کے اوپر امام کے اس وقت انتظار میں پورا اترنے کی، 100% پورا اترنے کی توفیق دے، جس کو ہم بغیر دعاؤں کے، بغیر امام کی مدد کے حاصل نہیں کر سکتے. مسلسل ہمیں امام کی، یاوری امام کی مدد کی ضرورت ہے. جتنے علماء اس زمانے میں بھی گزرے ہیں ان کا یہی طرز عمل رہا کہ وہ مستحبات کے اوپر، اہل بیت عصمت طہارت کی زیارات کے اوپر، آیت اللہ بہجت روزانہ بی بی معصومہ قم کی زیارت کرتے تھے، ہر روز کا ان کا دستور تھا، روزانہ جاتے تھے حرم حضرت معصومہ میں. اگر ہمارے پاس یہ وسائل ہیں کہ ہم وہاں تک جا سکیں تو وہاں تک جائیں. اللہ کا شکر ہے آپ لوگ یہ عمل کر رہے ہیں گے. یہاں پر جاتے ہیں عبداللہ شاہ غازی کے مزار کے اوپر, یہ بہترین طریقہ ہے کسی بھی امام زادے کے روضے کے اوپر جانا, اس کو اس کی زیارت کرنا, ان کے پاس جا کر حاضری دینا, وہاں جا کر دعا مانگنا. یہ بہت مستحسن عمل جس کو جاری رکھنا ہم سب کا فرض ہے. ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنے علاقوں سے اس جگہ پر جو آپ لوگ دعائیں ندبہ پڑھتے ہیں اور سولجر بازار سے پڑھی جاتی ہے اس میں ملحق ہو, تاکہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں اس کردار زینبی کو لوگوں کے سامنے پیش کر سکیں کہ ہم اپنے امامزادوں کی زیارت کرتے ہیں, وہاں جا کر دعائیں مانگتے ہیں, اور یہ دعائیں مانگنا انفرادی ہوں اجتماعی ہوں بے انتہا مؤثر ہے. اس سے ہمیں امام کی مدد ملے گی امام کے ظہور کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے, امام کے انتظار کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے کہ مولا جلد ہمارے درمیان ظہور کرے. امام پسند کرتے ہیں اول وقت نماز, اول وقت نماز پڑھتے ہیں امام بھی اس وقت نماز میں مشغول ہو. جو اول وقت نماز پڑھتا ہے اس کے رزق میں بھی وسعت ہوتی ہے, جو اول وقت نماز پڑھتا ہے اس کی دعائیں بھی مقبول ہوتی ہیں. دعائیں ندبہ کے آخری جملات کے پروردگار ہماری نمازوں کو ان کی نماز کے ذریعے مقبول کر, پروردگار ہمارے گناہوں کو ان کے ذریعے سے مغفرت فرما. عزاداران امام آج ذکر کروں گی اس فرش عزا پر مولا موجود ہوتے ہیں, ہر جگہ امام فرش عزا پر آتے ہیں. تھوڑا سا تذکرہ جناب علی اکبر کا جو شبیہ پیغمبر ہے, وہ علی اکبر جن سے رسول اللہ کی شباہت اور اس وجہ سے امام حسین علیہ السلام کو علی اکبر سے بہت محبت, کیونکہ شبیہ پیغمبر تھے. جب کبھی کسی کا رسول کو دیکھنے کا دل چاہتا تھا تو علی اکبر کو دیکھا. امام حسین علیہ السلام کو حضرت علی اکبر سے اتنی محبت تھی کہ رسول اللہ کی شباہت کی وجہ سے بار بار علی اکبر کا دیدار کرتے. عزاداران امام ہم پرسہ دیتے ہیں امام زمانہ کو, اس 18 سالہ جوان کا جو سب سے زیادہ دیر میں خیمے سے باہر نکلا. علی اکبر کیوں خیمے سے دیر سے باہر آئے تھے؟ عزاداران اس کی وجہ یہ ہے کہ علی اکبر سب کی محبتوں کا مرکز تھے. ہمارا دل کہتا ہے کہ کبھی جناب زینب نے علی اکبر کے کاندھے پر ہاتھ رکھا ہوگا, کبھی بہنوں نے علی اکبر کا دامن پکڑا ہوگا, کبھی فاطمہ کبریٰ نے روکا ہوگا, عزاداروں کبھی بی بی نے زینب نے سینے سے لگایا ہوگا, امام حسین علیہ السلام نے علی اکبر کو روکا ہوگا. یہاں تک کہ علی اکبر کو جب امام نے خیمے سے باہر نکالا تو تاریخ نے یوں گواہی دی ہے کہ علی اکبر ایسے سجے ہوئے تھے جیسے کوئی جوان دولہا سجایا جاتا ہے. علی اکبر کے سر کے اوپر امامہ رسول تھا اور تحت الحنق شانوں پر لٹکی ہوئی تھی. ابائے رسول کو دوش علی اکبر پر امام نے ڈالا اور جب سوار کرنے لگے تو والا نے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا, پروردگار گواہ رہنا اب اس کو مقتل میں بھیج رہا ہوں جو سیرت میں صورت میں رفتار میں کردار میں ہر لحاظ سے شبیہ پیغمبر ہے. عزاداروں یہ وہ مقام ہے جہاں پر امام حسین نے ملائین کو من دعا دی, خدا تمہاری نسل کو من قطع کرے کہ تم نے میری نسل کو قطع کرنا چاہے. عزاداروں مولا کی آنکھوں اور امام نے جوان بیٹے کو رخصت کیا, علی اکبر نے
راح قلب ينقلبون يا محمود بحق محمد يا علي بحق علي يا فاطر السماوات بحق فاطمه يا محسن بحق الحسن يا قديم الاحسان بحق الحسين یا اللہ یا اللہ یا اللہ پروردگار ہمارے اس قلیل عبادت کو قبول فرما دے خدا بندہ ہم سب کی گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو اس پر شدہ کے تصدق میں بخش دے بار الہ بحق محمد و آل محمد جتنے مومنین و مومنات التماس دعا کہتے ہیں پروردگارہ جو پریشان حال ہیں جو مسترب ہیں جو غمگین ہیں انہیں سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ ہو پروردگارہ بحق محمد و آل محمد جتنے مومنین و مومنات التماس دعا کہتے ہیں پروردگارہ جو رزق کی تنگی میں مبتلا ہیں تو خیر الرازقین ہے تیرے خزینے سے کچھ کم نہیں ہوتا پروردگارہ کل مومنین و مومنات کو رزق حلال ہوا پھر عنایت فرما بار الہ بحق محمد و آل محمد جتنے مومنین و مومنات بیمار ہیں تجھے واسطہ دے کر سوال کرتے ہیں امام سید الساجدین کا جو کربلا میں بیمار تھے تمام مومنین و مومنات کو شفاء کامل و عاجل عنایت فرما بار الہ بحق محمد و آل محمد جو جو حج زیارت کے مشتاق ہیں بیت اللہ مدینہ منوران جو پیش کربلا مولا شام و ایران کی زیارت سے کل مومنین و مومنات کو فیض یافت فرما پروردگارہ بحق محمد و آل محمد جتنے مومنین و مومنات دین کی خدمات میں مصروف ہیں پروردگارہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرما بار الہ بحق محمد و آل محمد جو لوگ علم کی تلاش میں انہیں علم نافع سے مزین فرما پروردگارہ جو صاحبان علم ہیں انہیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما پروردگارہ بحق محمد و آل محمد جتنے مومنین و مومنات اس وقت دنیا کے گوشے و کنار میں ظلم کا شکار ہوئے ہیں لبنان میں فلسطین میں عراق میں یمن میں خصوصاً کربلا میں جو شہید ہوئے ہیں اور اس سال یوم عاشور کراچی میں جو شہید ہوئے ہیں اربعین پہ جو شہید ہوئے ہیں تمام شہداء کو شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرما پروردگارہ ان کے درمیان جو زخمی ہوئے ہیں انہیں شفاء کامل و عاجل عنایت فرما ان کے لواحقین کو صبر جمیل عنایت فرما پروردگارہ بحق محمد و آل محمد ہمیں ان تمام شہداء کے متعلق جو ہمارے فرائض ہیں ذمہ داریاں ہیں جو ان کا حق ہماری گردن پر ہے اسے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما پروردگارہ بحق محمد و آل محمد امام زمانہ کی ظہور میں تعجیل فرما بار الہ بحق محمد و آل محمد ہمیں ان کاموں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے ہمارے مولا کے ظہور میں تعجیل ہو سکے ہمیں ان کاموں سے نفرت کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے ہمارے امام کے ظہور میں تاخیر ہو رہی ہے ہم وہی پسند کریں جو ہمارے امام پسند کرتے ہیں ہم اسے ناپسند کریں جسے ہمارے امام ناپسند کرتے ہیں پروردگارہ ہمیں ان لوگوں میں سے قرار دیں جن کے حق میں امام ہر شب جمعہ دعا کرتے ہیں پروردگارہ بحق محمد و آل محمد جب امام تشریف لائے تو ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں سے قرار دیں ہمیں ایسی توفیق عطا فرما کہ جب مولا صدا دے تو ہم کی صدا پر لبیک کہنے والے ہیں ربنا تقبل منا انک
سے